الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقيم من نبي قاتل مع ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے سب ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو غزوہ احد کے متعلق آیات چل رہی ہیں، تو غزوہ احد کا واقعہ مختصر طور پہ یہ ہے کہ 3 ہجری کے اندر کافروں نے 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کی اور پھر حملہ کیا پوری قوت سے تمام عرب والوں کو ساتھ لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشورہ کیا صحابہ سے اور مدینہ والوں سے، جن میں منافقین بھی شامل تھے. تو رائے یہ بھی تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے، رائے یہ بھی تھی باہر جایا جائے. تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے باہر جا کے دفاع کرنے کا، ڈیفینس کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو جب باہر جا کے فیصلہ کیا اور مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو راستے میں دو جو منافقین کا گروہ تھا وہ واپس آ گیا اور اس نے واپسی کا فیصلہ کر دیا. اس سے مومنین کے بھی چند گروہ افیکٹ ہوئے. پھر آگے جا کے احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا اور وہاں پلاننگ کر کے جنگ شروع ہوئی. تو اس میں پلاننگ کا ایک پارٹ تھا کہ ایک ٹیلا تھا جس کی طرف سے حملے کا اندیشہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر سواروں کو وہاں پہ معین کیا اور کہا کہ تب تک آپ نے نہیں اترنا جب تک میں نہ کہہ دوں یا آرڈر نہ دے دیا جائے. لیکن انہوں نے جنگ کے دوران خود ہی یہ فیصلہ کیا جب مسلمانوں کو فتح ملی کہ خود انہوں نے میجورٹی نے فیصلہ کیا کہ اتر جائیں اور اتر کے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیں. تو جب یہ انہوں نے ڈیسیژن کیا تو کافروں نے پیچھے سے اس حصے کو کمزور پا کر وہاں حملہ کیا اور مسلمانوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہوئی جس سے مسلمانوں کو ایک اور غم اور ایک اور جھٹکا لگا. لیکن بعد اگر چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو پھر مسلمان ریکلیکٹ ہوئے اور پھر آگے حملہ کر کے کافروں کو پسپا کر دیا. مسلمان اس کے بعد واپس مدینہ طیبہ آئے تو منافقین نے بہت ٹانٹ کیا، تانے دیے، طنز کیا. تو جب اتنا طنز ہوا تو مسلمانوں کو ایک اور تکلیف پہنچی. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ڈیسیژن لیا کہ اب ہم یہاں مدینہ طیبہ میں نہیں ٹھہرے رہیں گے بلکہ پھر نکلیں گے اور کافروں کا پیچھا کریں گے. اور کیا، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا راستے میں. کافروں نے بھی سوچا کہ واپس جا کے پھر ہم نہ کریں، لیکن جب انہیں خبر پہنچی کہ مسلمان پیچھے سے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو موخر کر دیا، یعنی کہ ارادہ بدل کے واپس مکہ چلے گئے. تو انہیں کے متعلق یہ آیات چل رہی ہیں اور اس میں کئی میسیجز دیے جا رہے ہیں. ایک بہت اہم میسیج جو مل رہا ہے وہ امت کے اس وقت کے حالات کے مطابق بھی ہے کہ اس وقت امت جس غم اور تکلیف پریشانی کا شکار ہے اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. فرینڈلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جب بھی پریشان ہوں، جب بھی مشکل میں ہوں، جب بھی غم میں ہوں تو ایک تو وجوہات کیا ہوتی ہیں ان غم کی، ان پریشانیوں کی، ان سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ سارا میسج دیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجہ نا انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے, صحابہ کی تربیت کے لیے ایک ایگزامپل بھی دی یہاں پہ کہ یہ تکالیف اور یہ غم اور مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں مقابلہ آمنا سامنا یہ چلتا آ رہا ہے, کیونکہ جب بھی حق کی بات کہی جاتی ہے تو جو باطل کا گروپ ہوتا ہے, باطل آواز والے ہوتے ہیں, وہ اس کو اپوز کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی پھر ایک مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا رہا پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جب تکلیفیں آئیں تو ان کا ریکشن کیا تھا, یہ سیکھنے والی چیز ہے کہ ریکٹ کیسے کرتے ہیں ان مشکلات اور پریشانیوں میں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی چیز نہ انہوں نے ہمت ہاری, یعنی کہ ان تکلیف سے گھبرا کے ہمت نہیں ہارتی کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو, یہ مشکل ہے, یا یعنی کہ ہماری جیت ہماری فتح یہ سارے مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا, معاشرہ نہیں بدل سکتا, حالات نہیں بدل سکتے وغیرہ وغیرہ, ایسی بات نہیں. وہ لگے رہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ لگے رہے. تو ایک کنٹینیوٹی سے ایک ایفرٹ کو لگے رہنا, اس میں ری تھنک کرتے رہنا کہ کیسے اس کو ری ایڈجسٹ کیا جائے, کیسے اس کو ری پلان کیا جائے, یہ تو کرنا چاہیے اور یہ بھی کیا, یعنی ہر وقت جیسے مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر بھی ری تھنک کیا کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, پلاننگ کرتے رہے. تو یہ تو ہمیشہ چلتی ہے, پلاننگ سے منع نہیں کیا جا رہا, لیکن اصل ہے کہ اگر پلاننگ رن نہیں لاتی تو پھر کیا کرنا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ لگے رہنا ہوتا ہے ری تھنک کر کے کہ کیا مسئلہ ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی ہوتی. اور یہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے عام طور پہ جو بھی حق پہ چل رہا ہو, کہ اس سٹیبلٹی عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ نہیں ہوتی. وقتی طور پہ ایک جوش و جذبہ آتا ہے, لیکن سٹیبلٹی سے لگے رہنا, ایک موٹیویشن کے ساتھ لگے رہنا, یہ کمی ہمیشہ رہتی ہے. اور شیطان کا بھی جو بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہا, یعنی عام طور پہ مسلمانوں کو اس کا یہ بس نہیں چلتا کہ بالکل رائے حق سے ہٹا دیں, وہ کمزوری ان میں لے آتا ہے کہ نماز میں سستی, عبادات میں سستی, حقوق العباد میں سستی, پھر اسی طرح جو دوسرے حکام ہیں, پردہ کہے تو پردے کا پتہ ہے لیکن پوری طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہے, لیور سے پردہ نہیں, گیٹ سے پردہ نہیں. تو گھر کے اندر حالانکہ سارے حکام ہیں, اسے پتہ بھی ہے لیکن وہ سستی دکھا رہے ہیں, ہمت ہار جاتا ہے کہ کون معاشرے سے لڑے, کون دوسروں کی باتیں برداشت کرے, کون سب سے اپوزیشن دے. تو یہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں کہ نہیں, جو اللہ والے ہوتے ہمت نہیں ہارتے. اور یہ ذہن میں بھی رہنا چاہیے کہ معاشرے کا پریشر وقتی ہوتا ہے, جو بھی پریشر ڈال رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ پردہ ایک جہاں جن گھروں میں نہیں ہوتا وہاں پہ کرنا ایک اوبیسلی ایک بڑا مشکل کام ہے, اور جن گھروں میں داڑیاں نہیں مرد رکھتے تو وہاں پہ داڑھی رکھنا ایک مشکل کام ہے. تو پوری ریزسٹنس آتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا, مطلب یہ کہ اگر پردہ کے فار ایگزامپل ہے تو پورا اپوز کریں گے, پیرنٹس اپوز کریں گے, ادھر سے ہو سکتا ہے بھائی اپوز کریں, بہت ساری اپوزیشن آنے کے چانسز ہوتے ہیں, اور وہ آتی ہے, مطلب ہر ایک کے ساتھ آتی ہے جس گھر میں نہ ہو, اور آج کل بہت کم گھروں میں, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, لیکن وہ وقت ہی ہوتی ہے. کہنے مطلب انسان ایک بار سٹینس لے کے کہتے کہ شریعت حکم میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں یہ امپلیمنٹ کروں گا, مطلب ایک طریقے سے اس کو کہہ دے, لیکن ایک سیریس میسج دے دے, سیریس سے مراد یہی ہے کہ کلیئرٹی سے انہیں پتا ہو کہ یہ ہلنے والا نہیں ہے, تو بس سب کا زور ٹوٹ جاتا ہے, بس یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے. زیادہ لوگ آگے سے یہ کہیں گے کہ پھر اس گھر میں نہ رہو کہیں اور رہے ہو, تو کہیں گے ٹھیک ہے میں اگر یہ بات ہوں میں رہ لیتا ہوں, اتنی سی بات ہے. اب وہاں پہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا کہ واقعی یہ تو ہلتا بھی نہیں اپنے سٹینس سے. تو سٹینس لینے پڑتے ہیں, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں کوئی سٹینس نہ لوں اور سارے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ایسے کر لو, ایسا نہیں ہوتا. سٹینس لینے پڑتے ہیں ہر گھر میں, جو بھی شخص چینج ہونے لگتا ہے, اور معاشرے کی وہ باتیں جو کہ عام طور پہ نہیں امپلیمنٹ کی جاتی, حالانکہ وہ شریعت کی کلیئرٹی سے پارٹ ہے, اللہ کا حکم ہے, تو اس میں سٹینس لینا پڑتا ہے, اور وہ وقتی ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ چند دن لوگ ریسٹ کریں گے, پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ اگر ایسے کرنا چاہتے ہیں ایسے کر لے, اور پھر وہ میسج ریوائو ہوتا ہے. یعنی کتنے گھرانے ایسے رہے کہ یہاں کوئی پردہ نہیں تھا, تصور بھی نہیں تھا, اور اگر ایک بندے نے وہاں شروع کیا کہ دیور سے پردہ, گیٹ سے پردہ, ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا, تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کس دین پہ چلا گیا ہے, یعنی وہ ریئلٹی میں ایسی بات سنی گئی کہ یہ کس دین پہ ہے, انہیں پتہ بھی نہیں تھا دین کا پارٹ. उन्हें बताया गया कि हमारे ही दीन में ये है सारा कुछ। तो कहते अच्छा, फिर वो दूसरे लोगों ने भी शुरू किया। तो इस तरह से जिंदा करना पड़ता है दीन को, किसी को तो साइंस लेना होता है। अगर सारे मुआशरे के आगे सर झुका के रहेंगे तो ये तौहीद भी नहीं है, ये इखलास भी नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है मुआशरे की, और यही सारी यहां बातें चल रही है कि मुश्किल जो आती है तो ठीक है बर्दाश्त करनी होती है, हिम्मत थोड़ी हारनी होती है उसके सामने। तो ना हिम्मत हारी ना वो कमजोर पड़े, और ना उन्होंने अपने आप को झुकाया और हार भी नहीं मानी कि नहीं हम नहीं इसको कर सकते, या दो बातें सुनी या रेजिस्टेंस आई तो चलो छोड़ दिया उस चीज को कि मैं नहीं कर सकता। तो ये कम हिम्मती नहीं मुसलमान का सेवा, यही अल्लाह ताला कह रहे हैं। फिर अल्लाह ने कहा ऐसे साबित करो लोगों से मोहब्बत अल्लाह करो, कि ये जो साबित कर रहते हैं ना कि नहीं जो मर्जी प्रेशर आ जाए मैं नहीं हिलने वाला, तो ये अल्लाह को पसंद आ गया। तो इनको अल्लाह ताला पसंद करके आगे रास्ते भी खोल देते हैं। और ये रहे में रहे कि मुश्किल आती है, अल्लाह ताला की कुर के दो रास्ते हैं। एक उलमा मशायख ने लिखा, एक को कहते साले को, एक को कहते मजदूर। साले ये होता है कि जो के जिसमें पहले मुजाहिदात आ जाते हैं, यानी उसमें मुश्किल आ जाती है, वो दीन पर अमल करने लगता है, सारा मुआशरा खुद मुखालिफ हो जाता है, घर में मुखालफत, अपने नफ्स की मुखालफत, लोगों की बातें बर्दाश्त करना, तो ये उस फेज से गुजर रहा होता है। लेकिन वो लगा रहता है, गलतियां भी होती हैं, कोताहियां होती हैं, वो फिर तौबा करके फिर चलता है, फिर तौबा करता है, फिर चलता है। तो ये इस तरह का उसे रवैया दिखाना पड़ता है, कंटिन्यूटी से तौबा कर रहा है, फेस कर रहा है, मुश्किल से वो गुजर रहा होता है। लेकिन वक्त ही होती है, फिर आगे रास्ते सबूत हो जाते हैं। और जो स्टेबल रहता है अल्लाह ताला उसको पसंद कर लेते हैं, और ये अल्लाह का पसंद करना ही अल्लाह का कुर्ब होता है। अल्लाह ताला वो नेम से बात नहीं दे देते उस शख्स को। दूसरा रास्ता होता है मजलूब का रास्ता कहते हैं। मजलूब का रास्ता ये होता है कि अल्लाह ताला उसको जज कर लेते हैं। जज करने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला जब कोई इंटेंशन दिखाता है कि मैं आगे बढ़ूंगा उस रास्ते में, अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं, बड़ी ईजी जो आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और उसको वो सारी अल्लाह ताला कुर मोहब्बत मार पर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, आफ्टर वर्ड उससे मुश्किल आ जाती है, कोई ना कोई घर की परेशानियां आ गई, कोई बच्चे की परेशानियां आ गई। तो ये मुजाहिदे से हर एक को गुजरना है, ये दुनिया बनी इसीलिए कि मुजाहिदा डिफिकल्टीज को फेस करना ही दुनिया का पार्ट है। तो या तो ये होता है कि इंसान शुरू में मुश्किलात से गुजरता है और फिर अल्लाह का कुर्ब पाता है, या ये होता है कि अल्लाह का कुर्ब पा लेता है और फिर मुश्किलात में डाल दिया जाता है। ये दो ही रास्ते हैं अल्लाह के कुर्ब के, और दोनों में मुश्किल या मुजाहिदा है। ये नहीं हो सकता कि मुजाहिदा ना हो और अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। अल्लाह ताला ने बनाया ही रास्ता ऐसे कि इस मुश्किल और मुजाहिदे से गुजरेगा और फिर आगे अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है। तो दूसरे लफ्जों में ये कहा जाता है जितना मुजाहिदा है उतना ही मुशाहिदा है। मुशाहिदा से मुराद है कि अल्लाह को ऑब्जर्व उतना ही इंसान करता है जितने मुजाहिदे करता है, कहने का मतलब। और मुजाहिदा स्टेबिलिटी के लिए होता है, एक ही कंटिन्यूटी से करना, कंटिन्यूटी से फजर को उठना, कंटिन्यूटी से तहज्जुद को उठना, और फिर मुआशरे की बातों के बावजूद घर में पर्दे को इम्प्लीमेंट करना, दाढ़ी को इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारी मुश्किलात होती है, बहुत सारी हर्डल्स होती है, सबको एक लगे रहना कि नहीं मैं करूंगा करूंगा करूंगा। तो ये कंटिन्यूटी के साथ लगे रहना यही मुजाहिदा है। इसी तरह सुन्नत पे मुस्तकिल तौर पे जमते रहना। अल्लाह ताला आजमाते हैं कभी नींद का गलबा हो रात को, उसकी आदत है सुबह मुल्क पढ़ने की, लेकिन नींद का एक दिन गलबा इतना शरीर हुआ कि आज दिल किया कि आज बगैर पढ़े सो जाओ, लेकिन उसे हुआ कि नहीं इसको पूरा करना है, सुन्नत है, कंटिन्यूटी से करो, क्यों छोड़ू। अब जब मुजाहिदे से वो करेगा ना एक डिफिकल्टी उठा के, तो ये अल्लाह का कर्म बन जाएगा। तो ये हमेशा समझना चाहिए जब मुझे कोई मुश्किल आएगी ना, ये अल्लाह के कुर्ब का रास्ता है। आसानी उसमें फिक्रमंद रहे कि आसानी जो है आमतौर पर ये अल्लाह के इतना करीब नहीं करती जितना मुश्किलात करीब करती। तो मुश्किलात जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल होंगे, कोई बीमारी कोई परेशानी हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये भी स्टेबिलिटी से लगे रहना दीन में ये एक मुश्किल है। यानी कि नमाज के लिए कंटिन्यूटी से लगे रहना, और इसी तरह खर्च करते रहना अल्लाह के रास्ते में, जितना भी एग्जाम्पल दी कि कोई अमल है सुन्नत अमल है उस पर कंटिन्यूटी से लगे रहना, तो ये भी कई बार मुश्किल हो जाता है इंसान पर। अल्लाह ताला आजमाते हैं, जज करते हैं, तो जो लगा रहता है वो अल्लाह के करीब होता है। अब इससे इसमें ये भी आंसर कर देना चाहिए कि कई लोग ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली करते हैं कि जब जिक्र अज़कार करते हैं तो बहुत लज्जत मिल रही होती है कई बार, और मजा आ रहा होता है, एक कैफियत बढ़नी होती है नमाज की और ذکر اذکار کی. لیکن آل اوور سڈن چند دن بعد ایک فیز آتا ہے کہ سب چھن جاتی ہے, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, یعنی کہ اور کئی بار گناہوں کا کی طرف رغبت شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ آل آف سڈن اتنی اچھے فیز سے ایسا فیز کیوں آ گیا. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے, یہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجاہدے سے گزارنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب اس فیز کے اندر جب وہ لگا رہے گا اس پہ, یعنی وہی ذکر اذکار کر رہا ہے دل بالکل نہیں کر رہا, نماز پڑھ رہا ہے دل بالکل نہیں کر رہا, گناہوں کا دل کر رہا ہے رک رہا ہے, تو اب یہ جو اسٹرگل سے گزر رہا ہوگا نا, اب یہ اس کو ایکچولی ایلیویٹ کر رہا ہوگا. تو یہ مجاہدہ ہمیشہ انسان کو مشاہدے کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ نہیں مجاہدہ نہ ہو بس اللہ کا قرب مل جائے. اب یہی امت کا مسئلہ ہے, امت کے جو جنرلی اور عمومی کنسیپٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمیں سب کچھ مل جائے, جنت بھی مل جائے, سارے وعدے بھی پورے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہی اللہ تعالیٰ یہاں اصول ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ساروں کے ساتھ ہوا, جتنے انبیاء آئے, جتنے ماہربیون, جتنے اللہ والے گزرے ہیں, ان سب کے ساتھ یہی ہوا, یا اکثر کے ساتھ یہی ہوا کہ ان پہ مشکلات آ گئیں, پریشانیاں آ گئیں, لیکن اللہ نے کہا نہ وہ ہمت ہاری, نہ ضعیف پڑے, نہ کمزور پڑے, نہ انہوں نے ہمت ہاری. اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے, کنٹینیوٹی سے لگے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے اس واقعے کا کہ ہمت کرے اور مجاہدہ کرے اور ایفرٹس کرے, جو ہر ایک کی پرفارمنس کو لے رہے ہیں. کسی میں کسی کی گھر میں بہت سوٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے, سارے فیور کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں ہنڈرنسز ہوتی ہیں کہ نہیں دین پہ نماز نہیں پڑھنی, پردہ نہیں کرنا, داڑھی نہیں رکھنی, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, بیویاں اپوز کرتی ہیں, شوہر اپوز کرتے ہیں بیویوں کو. تو ہر ایک کی مجاہدہ فرق ہے, اس کا یہی میسج ہے کہ اس پہ صبر کرے. فما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اس کو بھی معاف فرما دے, ہمیں ثابت قدمی بخش دے, اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا ذکر کی کہ ان کی انٹرنل کیفیت کیا ہوتی تھی, یعنی وہ سٹیبلٹی سے لگے ہوئے اور انٹرنلی وہ کیا فیل کر رہے ہوتے جو ان کے الفاظ میں جھلکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہ دعائیں کرتے تھے, اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جس کا لاسٹ ٹائم میں ڈسکرپشن کی تھی کہ انسان ایک ایسے فیز میں آ جاتا ہے جو ربیون اور نبی ہوتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں اپنی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ لائق اور پرفیکٹ بندے کی بھی نشانی ہوتی ہے عام طور پہ, کہ لائق بندہ پریشان ہی رہتا ہے کہ نہیں پر میں پرفیکٹ نہیں ہوں, اسٹل مجھے امپروو کرنا ہے, اسٹل مجھے امپروو کرنا ہے. تو یہ ہمیشہ ایک ایسے بندے کی جس کو طلب ہو اس کی نشانی ہوتی ہے. تو ان کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر آتی ہیں, تو یہی ان کے الفاظ اور دعاؤں میں جھلکتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان چیزوں کو, یعنی مشکلات جو زندگی میں آ رہی تھی, ان کو اپنے گناہوں سے لیٹ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں کہ جب مشکل آئے تو اپنے گناہوں سے لیٹ کرو, جب مشکل آئے گناہوں سے لیٹ کرو. تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب مشکل آتی کوئی بھی کسی کی باتیں سننی پڑی تو وہ اپنے گناہوں سے لیٹ کرتے تھے, اس پہ نہیں لیٹ کرتے یہ کیوں میرے ساتھ برا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ بھی ہم میسج مل رہا ہے کہ خاندان کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو عام طور پہ ریکٹ اس پہ کر دیتا ہے, اس کا کینا, اس کا بغض, اس کی دشمنی رکھ لیتا ہے یہ کیوں مجھ سے اچھا نہیں ہے. لیکن اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر نظر کرتے ہیں کہ میں اچھا نہیں ہوں, لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اوپر مسلط کر دیا, میری کمی کو تعین ہے, میرا بھی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اوپر مسلط کیا ہوا. اور یہی آفیسز میں کئیوں کے آفس میں مشکلات ہیں, بہت سخت ہیں وغیرہ, لوگ شیئر کرتے ہیں, تو وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ جو سب کچھ ایکسٹرنل پریشر ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ اپنے گناہوں سے لیٹ کرے کہ میرے کچھ گناہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. کیونکہ ایک بار انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرنی ہے, اب کون اس کی اصلاح کرے؟ طریقہ ہے کہ شیخ کے پاس جائے, اب شیخ بھی سختی کرتے ہیں جان کے, کئی بار بظاہر ایک سخت جملہ کہیں گے جس کو چپتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے ایک شیخ سے بیعت کی. اب علم کے ساتھ تکبر بہت نگد ہے, علم آتا ہے تکبر کے ساتھ آتا ہے اس کے, کہ انسان تو ہوتے مجھے بہت پتا ہے, میں تو بہت علم والا ہوں. تو علماء میں عام طور پر تکبر بہت ہوتا ہے. تو عالم سے بہت بڑے عالم, تو انہوں نے کہا کہ میں اصلاح کرانی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک واقعہ کوٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے پھر وہ اصلاح کرتے ہیں. انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک دعوت پہ گئے, وہ ساتھ تھے بہت بڑے, وہ بھی عالم ہیں, یہ بھی ایک عالم اور شیخ ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, سب کے سامنے کہا کہ آپ یہ ڈال ڈال کے نا ادھر بیٹھے جا کے کونے میں, یعنی بالکل ایک پہ بٹھا دیا. تو اور پھر ڈسکشن چلتی رہی, تو ڈیورنگ ڈسکشن یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو جوتوں میں بٹھاتا. اب یہ جو سب کے سامنے ایسے سٹیٹمنٹ کی تو وہ ظاہر بات ہے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں, اتنا بڑا میری ریسپیکٹ ہے اور ایسا جملہ مجھے کہہ دیا. اوبیسلی پبلک کہہ رہی نہیں تھی, مطلب یہ کہ عوام الناس نہیں تھی, اس میں چنے ہوئے بندے تھے جو اس چیز کو جانتے بھی تھے. یہ بھی حکمت وہ جانتے ہیں مشائخ کہ کس کے سامنے کیا بات کہنی ہے, یہ نہیں کہ بالکل پبلک اس کو تبدیل کر دے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی عزت گر جائے. لیکن جو لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کیا اصلاح ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے, تو وہ ان کے سامنے وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے نفس بندے کو چوٹ پڑتی ہے کہ میری عزت نہیں کی گئی. تو انہوں نے بھی پھر بعد میں ایڈمٹ کیا کہ اور یہ کہہ کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کے چہرے کی طرف دیکھا ہے غصہ کتنا آیا, تو دیکھا تو کوئی غصہ نہیں, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ یعنی ان کا نفس اندر سے مٹا ہوا ہے, ان کو یہ چیزیں مائنڈ نہیں کرتے, اس طرح فیل نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب کہ اب اس طرح سے بھی کی جاتی اصلاح, باپ بچے کو جو ڈانٹ کے کرتا ہے کئی بار اس کو بھی سمجھانا ہو, تو اصلاح کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس تکبر کو توڑنا چاہتے ہیں, تو باہر کسی بندے کو اس پہ حاوی کر دیتے ہیں, اب وہ اس پہ سخت ہو جاتا ہے. شوہر پہ بیوی سخت, بیوی پہ شوہر سخت, پھر اسی طرح رشتے داروں میں بھی مسلط ہو گیا, آفس میں بہت مسلط ہو گیا. یہ سب اصلاح کے لیے انسان کے چل رہا ہوتا ہے. اس کو پازیٹو دیکھنا چاہیے کہ میری اصلاح ہو رہی ہے, میری اصلاح ہو رہی ہے. اپنے گناہوں کی طرح دیکھیں کہ میرے اندر بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. تو یہی اللہ والوں کے اللہ تعالیٰ نے نشانی ذکر کی کہ انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, واسراب بناؤ جو ہم نے زیادتیاں زندگی میں کی ہیں معاف کر دے, اور ہمارے قدموں کو جما دے, اور ہمیں اس کافر قوم پہ فتح نصیب فرما. تو یہ وہ کہتے جاتے تھے, اسباب پہ بھی نظر نہیں, اپنے دو چیزوں میں نظر ہے, اپنے گناہوں پہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد پہ. بس یہ ہے زندگی کا میسج, اس طرح زندگی گزارتے ہیں, ہمیشہ اپنے گناہوں پہ نظر رہے اور اللہ کی مدد پہ نظر رہے. اسباب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جو پلاننگ چل رہی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کامیاب کریں گے, یہ مجھے ناکام کریں گے. نہیں, اب میرے گناہ اللہ کی مدد, بس یہ دو چیزیں ہیں جس کو لے کے میں نے ساتھ زندگی گزارنی. فآتاہ اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین, چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کے انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی, اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو انہیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. دنیا ملنے سے کیا مراد ہے؟ ان میں سے بہت سے شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بھی ذکر کیا کہ اور کہ انبیاء کو قتل کیا گیا, ان نیک لوگوں کو قتل کیا گیا. تو بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ناکام ہو گئے, وہ تو قتل ہو گئے, نعوذ باللہ, لیکن نہیں, کامیابی دنیا کی کیا ہوتی ہے؟ اندر کا سکون مل جاتا ہے. یہ والا ایٹیٹیوڈ بتاتا خود کامیابی ہے کہ انسان کو دوسرے کے جو پریشر ہیں اس کا اثر ہی نہ ہو زیادہ, یعنی اندر سے خود سکون رہے. اسی طرح کوئی حالات متغیر ہو جائیں پر سکون رہے, یہ بتاتا خود ایک کامیابی ہے. اسی کی ایکچولی دنیا تلاش میں, جس کو وہ سمجھتی ہے مال کے اندر یا چیزوں کے اندر ہے, حالانکہ وہ کسی چیز کے اندر نہیں, وہ اللہ کے پاس ہے, وہ اللہ کی طرف سے اللہ والوں کو دی جاتی ہے. تو دنیا کی بھی انہیں کامیابی مل جاتی ہے اور آخرت کی بھی. اللہ تعالیٰ کا اللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے نیک لوگوں سے, ایسے ایٹیٹیوڈ والے کریکٹر والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں میں محبت کس سے کرتا ہوں. لیکن یہ ایک مومن کو آیت سن کے واللہ یحبو کا جو ورڈ ہے, اللہ محبت کرتا ہے ایسوں سے, تو فوراً ان کو تو نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے کہ یہ کیا کیا کریکٹرز ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں کہ جن سے اللہ کو محبت ہے. میں آیا کس نے اللہ کی, اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت شروع کر دیں, اور کیا چاہیے انسان کو. ان کو تو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, یہ نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ان کو تو نوٹ ڈاؤن کر کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو آیات پڑھی, ان میں ہی اللہ تعالیٰ نے دو صفات کا ذکر کی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, ایک صبر کرنے والے پچھلی آیت مبارکہ میں, اور اس آیت میں کہ یہ جو نیک اور لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں جن میں یہ ساری صفات ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو ان سیشن کا مقصد ہے یہی کہ یہ فوراً سن کے سوچے یہ صفات ہیں نہیں ہیں, کیسے میں نے حاصل کرنی ہے, کیسے اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اگر نہیں ہے تو کیسے آتی ہیں. یہ سوچتا رہتا ہے نا, اتنا یہ حاوی ہونا چاہیے کہ ڈرائیو کر رہا ہے گھر میں بیٹھا, یہ سوچو میرے اندر امپرومنٹ کیسے آئے گی, یہ کیسے آئیں گی, یہ کیسے آئیں گی. اب کہاں یہ سوچ اور کہاں دنیا کی سوچیں, ہر وقت سوچتا رہنا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, کیا ہے, اس نے کیا کہہ دیا, وہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے. اب کتنی ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں, ایک کیا سوچتا رہتا ہے اور ایک کیا سوچتا رہتا ہے. اور یہ صرف جب انسان کو یہ سوچ حاوی ہو جاتی ہے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے, تو پھر اسے حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کسی یعنی کسی اور سوچ میں کیسے پڑے ہوئے ہیں, زندگی کتنی رہ گئی ہے. ہر روز خبر آتی ہے وہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا, اور میں آرام سے بیٹھا ہوں جیسے میں نے مرنا ہی نہیں. خود قبر میں اتار کے آتے ہیں, اندر قبر دیکھتے ہیں کہ یہ اندھیرا ہے, یہ قبر ہے, اور مطمئن ہو کے اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو بڑا امیزنگ ایٹیٹیوڈ ہے انسان کا, اور یہی قرآن جگا رہے ہیں انسان کو کہ اس پہ غور و فکر کرو. تو انسان کو حیرت ہوتی ہے ایسے شخص پہ جو لوگوں کی باتوں کو پہ الجھ جاتا ہے کہ وہ اس نے مجھے برا کہہ دیا, اس نے اچھا کہہ دیا, وہ اچھا ہے وہ برا ہے. مطلب کہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسی طرح آپس میں یہ ڈسکشن ہونا, یعنی کہ جیسے جنرلی ہوتی ہیں کسی فلم کی, ڈرامے کی, کسی اس کی, تو یہ ساری یوز لیس ایکٹیویٹی ہیں, یہ صرف لاہو لاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جن کو صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ ہے کیا زندگی اور کیا ہو رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں, تو وہ پھر اپنی فوراً اصلاح کرتے ہیں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اے ایمان والو, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں, بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کن کی ماننی ہے, یعنی کن جیسا ہونا ہے, کہ جو نبی گزرے ہیں, رب والے گزرے ہیں, جو کیسے سٹیبل تھے, موٹیویٹڈ تھے, تھکتے نہیں تھے, ہمت نہیں ہارتے تھے, لگے رہتے تھے, تو ان کے ذکر کر کے پھر اللہ نے کہا کن کی نہیں ماننی. وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا موٹیو یہ ہے کہ بس تم ان جیسے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں یہ جو پہلے لوگ گزرے نبیوں اور اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ویسا, اور جو دنیا والے ہیں وہ انسان کو دنیا والا بنانا چاہتے ہیں. وہ تانے بھی دیتے ہیں, وہ باتیں بھی کہتے ہیں, اور رہنا اس دنیا کے اندر ہی ہے. تو جب دنیا کے اندر رہنا تو یہ لوگوں کا سامنا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ گائیڈ کریں کہ ان سے ڈیل کیسے کرو. ان سے ڈیل ایسے کرو کہ ان کی بات نہیں ماننی, ہاں ان کے ساتھ رہو لیکن ان کی بات نہ ماننا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں لوٹا دیں گے اور خسارے والوں میں, نقصان والوں میں بنا دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. تو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر کفار لوٹ رہے تھے آخر میں سارے نقصان کے بعد, اور دوبارہ ری فلیکٹ مسلمان ہوئے, پھر حملہ بسپا کیا, تو تب جب جا رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک جملہ کہہ دیا, اور وہ یہ تھا کہ ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں. یعنی کہ انہوں نے ایک فخریہ جملہ کہا کہ ہمارا بت ہے, تم بت کو نہیں پوچھتے, اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا اللہ تمہارا کوئی اللہ نہیں, یعنی اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں. تو یہ جملہ کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کر دیا کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں بتا دی. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا ہمیشہ ایک رعب ہوتا ہے, کیونکہ کوسچن ذہن میں آج کل کے مسلمان میں خاص طور پہ آتا ہی رہتا ہے کہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن پریکٹیکلی از اٹ پاسبل, یعنی کہ ساری باتیں نیک بنو, یہ اللہ کی مدد آتی ہے, فرشتے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے ایسا, کیوں اس نے کبھی دیکھا نہیں اور نہ کبھی ہوتے دیکھا ایسے. تو اس پہ ذہن میں ایک کوسچن رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا کہ کیسے بغیر اسباب کے میں تمہیں غالب کروں گا, تو ایک تو پیچھے ذکر گزر گیا فرشتے تمہاری مدد کو بھیج سکتا ہوں. دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ رعب بھی ایک چیز ہوتے ہیں, کہ کوئی اس بات ظاہر نہیں ہوتے. اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ, فوج بھی ان کے پاس زیادہ, چیزیں بھی ان کے پاس زیادہ, دشمنوں کے پاس, کافروں کے پاس, لیکن اسٹل ان میں ہمت نہیں ہوتی. اب یہ ہمت بظاہر کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے لے کے آئے ہو اس کو اپنے اندر ڈالے. یہ ہمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس طرح کہا اللہ والوں کے اندر ہمت ہوتی ہے, پچھلی آیت مبارکہ میں گزرا, وہ ہلتے نہیں, وہ ہارتے نہیں, وہ ہمت نہیں چھوڑتے. یہ جو استقامت آ جاتی ہے انسان کے اندر, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اور وہ ان میں نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے وجہ ذکر کی, وہ اس لیے کہ وہ شرک کرتے ہیں. چونکہ ان کا اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کا مولا نہیں ہے, تو اس لیے وہ ان میں ایسی ہمت بھی نہیں ہوتی, وہ اتنا توکل بھی نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے. وہ اندر سے بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی جتنا مرضی اسلحہ لے کے جو مرضی زبانوں سے کہتے رہے, لیکن اندر سے ڈرے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح دیکھا تو مسلمان کا ایک روگ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ میرا روب جو ہے ایک مہینے کی مسافت پہ, یعنی جہاں میں ہوتا ہوں ایک مہینے کی مسافت میں میرا روب ہوتا ہے. اور وہی حصہ ہر مسلمان کو جو نیکی تقوی میں ہو اس کو مل جاتا ہے, یعنی جو نیکی تقوی میں اوپر جاتا ہے اس کا ایک روب ہوتا ہے. روب سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی باقی لوگوں سے ہنسی مذاق کرتا ہے, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے انسان کو تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے, یا ہمت نہیں پڑتی, یا ویسی بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی, تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں ہے کہ کیوں کیا, ایسے نہیں کرتے. تو یہ پرسنالٹی کا روب اسی کا پارٹ ہے جو نیکی تقوی سے انسان کو ملتا ہے. تو یہ روب اگر امت کے اندر کچھ نیک صلحاء ہوں, اللہ والے ہوں, تو یہ امت کے اندر روب ہوتا ہے جس سے کافر ڈرتے رہتے ہیں اور ان میں کپکپی رہتی ہے اور وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. تو علماء نے اس میں یہ پوائنٹ بھی لکھا کہ ہمیشہ مسلمان کافروں کی نظر میں کھٹکتے رہے, جو مرضی ان کے دشمن ہو اور مذاہب والے کی, انہیں مسلمانوں سے وہ خاص طور پر ڈرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, وہ ان کو ایک خیبت ہوتی ہے کہ یہ کچھ کر نہ رہے, یہ کچھ یعنی کہ ایسی ریزسٹنس نہ ہمارے سامنے کھڑی کرتے ہیں جس کا مقابلہ نہ کریں, اس لیے وہ ان سے ٹسل چلتی رہتی ہے مسلمانوں سے. کیونکہ یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہی کیوں ہمیشہ نوے میں رہتے ہیں, ہمیشہ کافروں کی نظر میں رہتے ہیں, حالانکہ اور مذاہب بھی ہیں, پھر مسلمان ہی کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمان سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ حاوی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر ان میں اللہ والے پیدا ہو جائیں, صفات والے جن کے جو ہلے نہ, جو ڈرے نہ, جن میں ہمت نہ ہارے, جو اللہ کا بھروسہ کرنے والے ہوں, تو پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ کیونکہ صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے ایکسپینڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف قوموں کے اوپر, تو یہ واقعہ ذکر ہے, چائنا کے اوپر حملہ کیا یا دوسری قوموں پہ حملہ کیا روم کے اوپر, تو ان کے اوپر فورسز بہت تھی لیکن وہ ہارتے تھے. تو ان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کئی بار اپنے جنرلز کو بلا کے پوچھا, یہ کیا ریزن ہے کہ تم اتنے طاقتور, اتنی قوت والے, اتنا اسلحہ تمہارے پاس, سٹل تم ہار جاتے ہو؟ ایک ساری برائے تو نہایا میں یہ باتیں ذکر ہیں, واقعہ ذکر ہیں. تو وہ پھر اسٹیٹمنٹ بھی ان بادشاہوں کی, وہ ان جنرلز کی ذکر ہیں کہ وہ بتاتے تھے ہم کیوں ہارتے, کہ وہ صفات ان کے اندر ایسی ہیں کہ ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے, کہ وہ دن میں یعنی ماہر ہیں لڑنے کے اور راتوں میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اور آپ اندر جائیں گے انہیں کوئی پرواہ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے, وہ ذکر اللہ میں لگے رہتے ہیں اور وہ تیاری میں لگے رہتے ہیں جنگ کی, اتنے پرفیکشن ہے ان کے اندر. تو اب ایسے لوگ اس سے کون مقابلہ کرے؟ شرم و حیا ان کے اندر اور سچائی ان کے اندر, ڈیلنگ میں ایک دوسرے اچھے, ایک دوسرے پہ رحم کھانے والے, اظہار کرنے والے, اب اس کے مقابلے میں تم لوگ, انہیں لکھا ہوا کہ تم لوگ بے حیا اور دنیا میں غرق اور دنیا کی تمہیں طلب ہے, تو اب ان کوالٹیز کی وجہ سے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بادشاہ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہاں, اور ہمیشہ وہ اکثر وہ ہارتے تھے. تو یہ جو روب ہوتا ہے مسلمانوں کا, یہ ہمیشہ ہے اور رہے گا جب مسلمانوں میں صفات آئیں گے. تو اس لیے اب خود سوچے, جو قرآن کی ان ٹیچنگ سے آشنا ہو, وہ اب جب پلان کرے گا کہ مسلمانوں کو اس گری ہوئی حالت سے اوپر اٹھانا ہے, تو کس چیز کو ایم کرے گا؟ وہ اسی چیز کو ایم کرے گا, ان سب کو اللہ والا بناؤ, ان چیز سب میں یہ صفات پیدا کرو, توکل, تقویٰ, نیکی, لوگوں کے لیے قربانیاں دینے والا, اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا, یہ صفات آئیں گی, باقی چیزیں ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری طرف توجہ نہ ہو, یعنی دنیا کے امور پہ, دنیا کی چیزوں میں, نہیں, یہ بات نہیں کی جا رہی. بات یہ کی جا رہی ہے اگر دنیا کے امور پہ صرف توجہ رہے گی اور یہ صفات پہ توجہ نہیں ہوگی, رزلٹس نہیں آئیں گے, یہی میسج ہے. اور اگر دنیا کے امور کے ساتھ ساتھ صفات پہ بھی توجہ جائے گی, تب یہ رزلٹس آئیں گے جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے, یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا, اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا. تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے, پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے, البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا, اللہ مومنوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ پوری وجوہات ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیا تھا اس میں, کیوں مسلمانوں کو شکست ہوئی. اب یہ میسج سمجھیں کہ اس امت کی کرنٹ سچویشن پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا تم ثابت قدم رہو گے, تم نیکی تقوی پہ ہو گے, تمہاری نصفات ہوں گی, تم لڑتے رہو, مدد اترے گی, فرشتے اتریں گے. اللہ نے کہا میرا وعدہ سچا ہے, وہ پورا ہوا اور تم نے دشمنوں کو شکست دی. اور انیشلی پھر کیا ہوا, تم نے کمزوری دکھائی, تم کمزور پڑے اور وہاں اختلاف کیا کہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس چوٹی پہ تیر اندازوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا کیا اتریں نہیں اتریں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری پسندیدہ چیز میں نے تمہیں دکھائی, اس کے بارے میں اختلاف کیا, اپنے امیر کا بات نہیں مانی, انہوں نے کہا کہ اوپر ہو چوٹی پہ رہو نہ جاؤ, تم میں سے جو میجورٹی رہی یعنی 50 میں سے تقریباً 40 لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اتر کے اسلحہ اور چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے جو مال غنیمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے, کچھ آخرت چاہتے تھے, اور تمہاری تنازعے کی وجہ سے ان ساری وجوہات سے تمہارا رخ پھیر دیا, یعنی کہ سارا سچویشن سارا پانسا پلٹ گیا. تو یہ ہے ساری ایکسپلینیشن کہ ہوا کیا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہوں کہ سارا کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ یعنی کہ سب کنٹرول کرنے والے ہیں, تو اللہ کے فیصلے کیسے آتے ہیں یہ ایکچولی بتایا جا رہا ہے. جب تک انسان نیکی تقویٰ میں رہتا ہے, بات اللہ کی, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. جب وہ کمزوری دکھاتا ہے, کمزوری دکھا کے گناہ کرتا ہے, نیکی میں کمزور پڑ جاتا ہے, تو پھر وہ مدد کم ہو جاتی ہے یا اٹھ جاتی ہے. تو یہی اس واقعے میں ہوا, اور یہی قیامت تک کے لیے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ کچھ باتیں خاص طور پہ نوٹیبل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں دکھا دیا, یعنی مال غنیمت جو چیزیں تھی اسلحہ اور چیزیں کافروں کی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اس مال سے بہت شدید محبت ہے. ایک دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مال سے بہت شدید محبت ہے. تو ایک انسان کے اندر فطری طور پہ چیزوں کی محبت ہوتی ہے, یعنی کہ اب یہاں پہ یہ بات نہیں تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کوئی ایسی تھی کہ حکم ایک طرف ہو میں تو ہمیں تو چیزیں چاہیے, نہیں, ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی. اجتہادی غلطی یہ کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہو جانا. ایک ہوتی ہے غلطی کہ سوچ سمجھ کے انسان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں عمل کرتا. تو جیسا بہت ساری اگزامپل دی جاتی ہیں ان سیشنز کے اندر, اب شروع میں بھی دی, پردے کا پتا ہے کہ ہے نہیں میں نہیں کر سکتا. اب یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں, اب اس میں بظاہر کوئی بالکل کلیئرٹی سے کوئی حکم نہیں تھا, یہ تو تھا کہ کھڑے رہنا ہے اوپر, تو وہ تو کھڑے تھے. اب یہاں اصل میں کنفیوژن کہہ لیں یا ڈفرنس اوپینین یہاں سامنے آ گئی کہ جب وہ چیز ختم ہوگی یعنی کہ پسپا ہو گیا حملہ, اب کیا کرنا ہے. اب انہیں بظاہر کچھ صحابہ کو غلط فہمی ہوئی یا ڈیسیژن میکنگ میں تھوڑا ایرر ہوا کہ شاید ہمارے اوپر جو حکم لاگو وہ تھا وہ ختم ہو گیا, حالانکہ امیر نے کہا کہ نہیں ہمیں کھڑے رہنا, اور یہ امیر کی اطاعت بذات خود ایک حکم ہے, لیکن وہ ان کے ذہن سے محو ہو گیا اور ڈیسیژن میکنگ میں ان سے غلطی ہو گئی اور وہ وہاں سے اتر کے چیزوں کو اکٹھا کرنے میں لگ گیا. اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی خالق کائنات ہے اور وہ تمام کا خالق ہے, تو وہ کسی انسان کے بارے میں جو مرضی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اب عام مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بڑے کو انگلی اٹھائے. اب یہاں پہ کئی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ڈیسیژن میکنگ میں خاص طور پہ کسی بھی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی استاد انسان نے رکھا ہے, کوئی شیخ رکھا ہے, اب वो ये नहीं कि गलती से पाक है, डिसीजन मेकिंग में उनसे गलती हो सकती है, इफ करंट सिचुएशन थी कोई भी स्नैरियो सामने था उन्होंने डिसीजन लिया उसमें उनसे एरर हो गया, ये हो सकता है, इज्तिहादी गलती होती है। तो पहली चीज तो सहाबा से हुई तो किसी से भी हो सकती है, बेशक जो बड़ा वली हो, कोई नेक साले शख्स हो, जो भी हो, डिसीजन मेकिंग में गलतियां हो सकती है। अल्लाह ताला ने कहा कि वलकद अफा अनकु, मैंने उनको माफ कर दिया। अब ये भी कुरान पाक में वाज़े है कि जब सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम की कोई बात जिक्र होती है जो इस्लाह के काबिल हो या अल्लाह इस्लाह फरमा रहे हो, साथ ही अल्लाह ऐलान फरमाते हैं मैंने उन्हें माफ कर दिया। और ये उनकी महफूज होने की एक निशानी होती है कि ये जो कहा जाता है सहाबा महफूज है, यानी गलती हो सकती है लेकिन वो अपनी गलती में जमते नहीं है, और आम बंदे को हक नहीं कि उनकी गलती को पॉइंट आउट करे। वो इसीलिए किया जाता है कि जो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने उन्हें माफ कर दिया, मैं उनसे राजी हो गया, अब आम बंदा क्या सोचे कि ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, उनसे ये गलतियां हुई, ये उसका हक नहीं है। बल्कि अगर कोई करेगा तो अपने ईमान की फिक्र में रहे, क्योंकि ये उन्होंने लिखा है कि एक आम बंदे की जो गीबत होती है उससे इंसान फासिक हो जाता है, यानी एक टर्म है फासिक, गुनहगार जो खुला गुनाह करता है, क्योंकि गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो फासिक हो जाता है। लेकिन जो सालहीन और सहाबा इनकी गीबत करता है उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, वो एक और स्टेप आगे जा रहा है। जब अल्लाह का उनसे एक रिलेशनशिप है, उनसे ताले अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कुरान के अंदर कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, एडजस्टमेंट आगे, और उन दूसरा बंदा कहे कि उनमें तो खराबियां थी, नाउज़ बिल्लाह, तो ये तरीका नहीं है। अल्लाह ताला उनकी इस्लाह कर ही इसलिए रहे हैं कि हमें मैसेजेस मिल जाए, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि अंबिया आती हैं लोगों की इस्लाह करने के लिए, अंबिया आते हैं लोगों को बातें बताने के लिए, लेकिन कई चीजें होती हैं जो अंबिया के दर्जे से बहुत ऊपर होती है, अब वो उम्मत को बतानी होती है। तो होता क्या है कि उनके अस्हाब से कोई गलती होती है और वो उम्मत पे मसला वाज़े हो जाता है, कि उम्मत को पता चल जाता है अच्छा अगर ये हो जाए तो ये करना है। सहाबा से गलतियां होती हैं, जब उसकी इस्लाह होती है तो उम्मत को पता चलता है कि अगर ये गलती हो तो उसका क्या हल है, उसका क्या यानी कि उस पर क्या किया जाए। तो इसलिए उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना ये एक मोमिन की शान नहीं है। यही नहीं था कि आप अल्लाह से हुक्म तोड़ के वो किस दुनिया की चीज में चले गए, जैसे मुनाफिक किया था वो पीछे पे आके बैठ गए थे कि हमने नहीं लड़ना जाके, वो तो नहीं था, वो तो लड़ रहे थे, लेकिन असल चीज ये थी कि उनसे डिसीजन में गलती हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी सलाह इस तरह की जिस तरह की आयत मुबारका में जिक्र है, कि ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम इसके लिए क्यों तुमने ये सोचा, ये क्यों एरर किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उसकी वजह से तुम्हें इत्तला आई, तुम्हें मुश्किल आ गई, तुम्हें एक अजमाइश से गुजरना पड़ा, तो अजमाइश की वजह से गलती थी। तो पीछे भी जिक्र किया कि अल्लाह वाले ही दुआ करते हैं अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, गुनाह को माफ कर दे, और यहां भी ये बता दिया कि जब इंसान से कोई गलती होती है कई बार उसके रिजल्ट में उस पर कोई मुश्किल आ जाती है, इत्तला आ जाती है, तो उसे माफियां मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने आगे ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, और अल्लाह मोमिन पे है ही फजल करने वाला। तो अल्लाह ताला क्या और सहाबा के ताल्लुक में फर्क नहीं आया, अल्लाह ताला और मोमिनीन के ताल्लुक में कोई फर्क नहीं, अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि मैं फजल करता हूं, मैं उनको माफ करता रहता हूं, उनकी गलतियों कोताहियों को माफ करता रहता हूं, और जो भी अपनी गलती को एडमिट करेगा उसे माफी मिल जाएगी। इस दूसरे अदून अदून रसूल يدعوكم في أخراكم وأصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون। वो वक्त याद करो जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकार रहे थे, चुनाचे अल्लाह ने तुम्हें रसूल को गम देने के बदले शिकस्त का गम दिया, ताकि आइंदा तुम ज्यादा सदमा न किया करो, ना उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रहे, और ना किसी और मुसीबत पर जो तुम्हें पहुंच जाए, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। तो ये अल्लाह ताला ने और उसी वाक्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हुआ क्या कि तुम पहली बात कि तुमने एक गलती ये की कि उस पहाड़ी से उतरे जिसकी वजह से हमला हुआ, हमला जब हुआ तो अगली चीज तुमने ये की कि तुम डिस्पर्स हो गए, उसकी इस्लाह अल्लाह ने कई तरह से की, पहले भी कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, अगर वो मर जाए तो क्या तुम अल्लाह को छोड़ दोगे, वो भी इस्लाह की, अब ये की वो पीछे तो पुकार रहे थे मैं इधर ही हूं, मैं नहीं शहीद हुआ, और तुम सुन भी नहीं रहे थे, इतना तुम यानी कि तुम तवज्जो भी नहीं कर रहे थे उनकी तरफ, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम पहुंचा तबई तौर पर कि मैं ये मेरे सहाबा है, मेरे साथ लड़े अल्लाह के रास्ते में, ये डिस्पर्स हो रहे। تو اس اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ تم نے غم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تم کو غم دے دیا کہ تمہارے اصحاب شہید ہونے لگے, تمہارے ساتھ لوگ شہید ہونے لگے, اور یہ غم اور شکست کا تمہیں غم ملا, لوگوں کے شہید ہونے کا غم ملا, تو کتنے تمہیں غم پہ غم آنے شروع ہو گئے اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا. پہلی چیز یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے غم آتے کیوں ہیں. اب یہ ہے ساری بات جو سمجھنے کی ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ غم انسان پہ آتے کیوں ہیں. غم اس لیے آتے ہیں کیونکہ انسان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مان رہا, تو انڈائریکٹلی ان کو غم, کیونکہ اعمال تو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جب اعمال نامہ دیکھیں گے تو کیا انہیں غم نہیں ہوگا کہ یہ میری امت ہی تھی, میں روتا رہا, میں کیا کچھ نہیں کرتا رہا, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا پیچھے سے. تو ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکوا کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یہ ہوگا قیامت کے دن. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خبر ملی کہ امت کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے, پوری امت میں دیکھا جائے بحث تو مجموعی کس کو قرآن کا پتہ ہے, ریئلی کوئی شخص ہوگا جس کو پتہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ بہت سارے قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتے, جو پڑھتے بھی ہیں غلط پڑھتے ہیں, اس لیے تجوید کہا جاتا سیکھی جائے. تجویز سیکھتا تو بس ڈرتا ہے کہ میں تو بیسک آیا ہی نہیں صحیح پڑھتا, میں تو سورہ فاتحہ ہی نہیں صحیح پڑھتا, میں سورہ اخلاص ہی بھی صحیح نہیں پڑھتا, لیکن اس میں کوئی توجہ نہیں, اس کے لیے وقت بھی انسان کے وہ فارغ کرنا مشکل. تو یہ ایٹیٹیوڈ. دوسرا کیا, پھر ان میں ہے کیا, ترجمہ کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, کیسا انسان بننا چاہیے, وہ کیسے بنتا ہے, یہ لانگ لسٹ ہے. پھر آگے پہنچانا, اب کوئی نہیں پہنچانے والا, اسی نے آگے بات پہنچانی, اس کے بعد کسی چیز کا وقت نہیں. اب یہ اب پرسنالٹی دیکھیں, ایک عام شخص کو بھی ایسی ساری باتیں بتائی جائیں کہ یہ یہ اس کا کام ہے اور یہ کرتا ہی نہیں ہے, تو اسے ایک ہوگا کہ یہ کس طرح شخص ہے, کس کے پاس اتنی ڈیوٹیز ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اور آرگیومنٹ کیا ہے, وقت نہیں ہے. امیزنگ آرگیومنٹ, وقت نہیں ہے. وقت تو پرائرٹی کی بات ہوتی ہے, وقت تو کسی کے پاس کسی چیز کا نہیں ہے. یہ تو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اس وقت کرنا ہے, کیا جو شخص یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے, نہیں, اس کے نے پرائرٹائز کیا ہوتا ہے اس چیز کو, اس نے زندگی میں اس کو اوپر رکھا ہوتا ہے, باقی کاموں کو موخر کیا ہوتا ہے. یہ تو پرائرٹی کی بات ہے. اب یہ شخص جس کے پاس ساری رسپانسبلٹی ہیں, قرآن کا پڑھنا سیکھنا, قرآن کا ترجمہ سیکھنا, قرآن کا اس کی ڈیٹیلز پتا ہو, بیسک ہیں, ابھی کوئی یہ نہیں کہ علماء کے لیول کی مسائل کیسے نکالنے, وہ باتیں ہی نہیں ہو رہی. پھر یہ کیسے حاصل ہوں, کیا ہو گئی, کیا نہیں ہوئی, دوسروں کو بھی کیسے بتاؤں گے, دوسروں کو بھی متوجہ کروں, ان میں سے ایک کام کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. نہیں, میں وقت نہیں ہے, اور ایک چیز وقت نہیں ہے, اور اگر وقت ہے تو اس کو پرائیورٹی پہ آ کر رکھنا. کیا مطلب, کیا کوئی کام نہ ہوا تو میں یہ کروں گا. بچے کو اسکول سے لے کے جانا ہے, میں نہیں آ سکتا اسکول سے لے کے جانا ہے. بچے کو اس جگہ سے لے جانا ہے, میں نہیں آ سکتا. میں آج کل تھوڑا نزلہ زکام ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں نہیں آ سکتا. یعنی یہ سب آرگیومنٹ چلتے ہیں. اب ہر وقت کہا تو نہیں جاتا ہے اصلاح کے لیے, لیکن خود ذرا سوچے تحمل مزاجی سے, یہ آرگیومنٹ. اور یہی شخص کوئی اور دوسرا کام ہوگا وہ تیار ہوگا, ٹھیک ہے میں آتا ہوں, تھوڑا ہی درد ہے, اتنا تو درد نہیں, اریجمنٹ کر دیتے ہیں, کسی اور کو بھیج دیتے ہیں, دوست کو کہتا ہوں وہ پک کر لیں گے میرے بیٹے کو یا بیٹی کو. اب آلٹرنیٹو تھے, لیکن پرائرٹی کی بات ہے, اس نے پرائرٹی میں رکھا کس چیز کی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ایکچولی مسلمان کا, کہ اس نے بالکل پرائرٹی میں نیچے جس میں رکھا ہے, اور میجورٹی میں رکھا ہی کہیں پہ نہیں ہے, اس کو کوئی ہے ہی نہیں احساس یہ بھی کام. تو یہ جب ایٹیٹیوڈ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہیں پہنچتا. اب وہی جو غم اس کے بدلے آتے ہیں, یہ کلیئرٹی سے غم غم بے غم میں اللہ تعالیٰ غم کے بدلے غم. پھر کہتے ہیں یہ حزن کیوں ہے, دل میں ملال کیوں ہے, غم زدہ کیوں رہتا ہوں, ہر چیز تو میرے پاس ہے. یہ سارا جس لیے اس کو میسج آف لائف کا ہے, کہ یہ اگر سورہ یہ غزوہ احد کا واقعہ کی میسج لے کے انسان زندگی میں امپلیمنٹ کرے, مشکلوں سے نکل آئے. تو غم میں کئی لگتا ہے. پہلا چیز کہ یہ آتے کیوں ہیں, کیوں تم بھی غم دیتے ہو, لوگوں کو غم دیتا ہے, دل توڑتا رہتا ہے سارا دن رات, اور پھر کہتا ہے میرا دل کیوں نہیں خوش ہوتا, سکون کیوں نہیں ملتا. دوسروں کو سکون پہنچاؤ گے تو تمہیں سکون ملے گا. یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے, اور یہی آخر دن کامل طور پہ آ جائے گا سامنے, دنیا میں اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے. تو یہ بتا دیا غم ہوتے کیا ہیں, غم اور کچھ نہیں ہوتا, یہ حزن اور غم انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہو جائے تو وہی شخص تمام چیزوں میں, تمام چیزوں کے ایڈورس ہونے کے باوجود سکون میں ہوتا ہے. اگلی آیت تمہارے پہ اسی کا میسج دے گی. تو یہ سمجھے کہ دنیا میں ہے کیا, یہ فلسفی آف لائف ہے کیا. اور پھر اللہ نے کہا کئی لگتا ہے, یہ غم میں نے اس لیے دیا
تمہاری تربیت کے لیے کہ جب تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے, کوئی چیز چھن جائے تو تم غم نہ کیا کرو. ان آیات کو پڑھ کے مطلب کہ ساس پتہ اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کر رہے ہیں. غم آتا کیوں ہے؟ تمہارے غم دینے کی وجہ سے. غم آتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہیں ٹریننگ ہو کے غم پہ غم نہیں کرتے. اب کیسے سمجھایا جائے غم پہ غم نہیں کرتے اس لیے غم دیتا ہوں. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا زندگی اس لیے نہیں کہ غم زیادہ رہے. اب اگلی بات سمجھائی جائے غم آتا کیوں ہے اس کی ایک وجہ بتا دی, لیکن یہ بھی تو سمجھو غم آ گیا ہے تو غم زیادہ ہے تو ہی نہیں ساری عمر رہنا. کوئی مشکل آ گئی, مصیبت آ گئی, اب ساری عمر اس کی غم میں بیٹھا رہو. کوئی چیز چھین گئی, کوئی بچہ فوت ہو گیا, کوئی مطلب کہ کہیں شادی کرنی تھی نہیں ہوئی, ساری عمر شادی نہیں ہوئی, کیا اس غم میں ساری عمر میں ضائع کر دوں اور شکوے کرتا رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اور نہ اپنی اصلاح کی فکر, اور جو باتیں یقین قرآن کے حوالے سے بالکل نہ آشنائی, اور ایسی زندگی گزار کے چلا جاؤں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غم اس لیے آتا ہے تم یوز تو ہو جو یہ زندگی غموں کی ہے, غموں کی جگہ ہے, تو اب میں غم میں غم نہیں کروں گا بلکہ اپنے موٹیو اور ایم کی طرف توجہ کروں گا. اب یہ طرح کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ پروڈیوس کرنے جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہ غم آتے رہتے ہیں تو انیشیلی وہ شوق میں جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ غم پارٹ آف دا لائف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جنہوں جن سے کام لینا ہوتا ہے کئی بار کوئی لوگوں کی اصلاح کا یا کسی اور قومی طور پہ یا دنیاوی طور پہ یا اخروی طور پر کوئی کام لینا ہو تو اللہ ان پہ غم ڈال دیتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, تاکہ اب جو غموں سے گزرا ہوگا اسے پتا ہوتا ہے کہ سینک کیا ہوتی ہے, یہ کیسے انہیں ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے, تو پھر وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ ایسے ہیں اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے, ایسے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. اور یہ دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے سب تقدیر میں, اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم غم نہ کیا کرو, خوش نہ ہوا کرو, غم نہ کیا کرو کہ یہ ریئیکشن تمہارے ختم ہو جائیں, کہ خوشی میں اتنا خوش اور غم میں اتنا غمگین. نہیں, یہ نہیں, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو یہ بات جانو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور اصلاح فرما دی کہ میں نے اس لیے غم دیے تاکہ تم جب کوئی چیز فوت ہو تو اس پہ غم نہ کیا کرو, حزن نہ کیا کرو, اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس میں بھی غم زدہ ہو کے نہ بیٹھ گیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کیا تم کرتے ہو. تو غم کو ہینڈل کرنے کا سمپل طریقہ ہے, یا دنیا زندگی گزارنے کا سمپل طریقہ ہے کہ میں جانوں کہ کرنا کیا ہے وہ کروں, اور جو رزلٹ آئیں, اب رزلٹ دو طرح ہو سکتے ہیں, اچیو کر رہا ہوں کچھ تو اللہ کا شکر ادا کرو میرا کمال نہیں ہے اللہ نے دے دیا, دوسرا اگر نہیں اچیو کر رہا تو غم میں نہ بیٹھ جاؤں, یہ کیا ہوگا, نہیں اصلاح کروں, ری تھنک کروں, کہاں غلطی ہوگی, کوئی غلطی ہوگی, مثال کے طور پہ گناہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی کو غم دے رہا ہوں, کوئی کمی کوتاہی, جیسے ایک اصول رکھے اگر مالی نقصان ہو گیا تو اپنی زکات کو دیکھیں, میں زکات صحیح ہے. کئی بار انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکات دیتے کہتے ہیں, وہ اپنی طرف سے دے رہا ہوتا ہے لیکن اسے پھر علماء سے رجوع کر کے پوچھنا چاہیے یہ میرا مال ہے کیا میں زکات صحیح دے رہا ہوں کہ مالی نقصان ہو رہا ہے. اور اگر مالی نقصان ہوا تو حج کو دیکھیں, کئی بار حج نہیں کر رہا ہوتا, مال ہوتا ہے حج نہیں کر رہا ہوتا, اور ایکسکیوزز وہاں پہ بھی لیم ایکسکیوزز ہوتی ہیں کہ جی فیملی کٹھی جائے گی, ابھی اتنا پیسہ نہیں, فیملی نہیں تمہارے اوپر حج کر رہا, تم حج کرو. پھر اسی طرح حج کو مؤخر کرنے کی بہت ساری کہ بچوں کی وجہ سے ان کی پڑھائی ہے یہ وہ, یہ کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے. حج نہیں کر رہا ہوتا تو اس پہ مالی نقصان آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ, اور اگر بیماریاں چل رہی ہیں, بچوں میں بیماریاں, خود بیماریاں, دوسروں میں بیماریاں, خاندان میں پریشان ہے, تو سوچے کہ میں جسمانی عبادت میں تو نہیں کمی کر رہا, کہ میں نگاہیں غلط دیکھتی ہوں, میں نماز میں سستی کرتا ہوں, کوتاہی کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں لیکن صحیح نہیں ادا کر رہا, سورۃ فاتحہ میری اس میں صحیح نہیں ہے, مثال کے طور پہ یہ کچھ اگزامپل دی جا رہی ہے, تو اس کی فکر کروں کہ وہ اصلاح, اس کی اصلاح کروں جسمانی طور پر. جب میں یہ عبادت کی اصلاح کروں گا اللہ تعالیٰ جسمانی غموں سے نجات دیں گے. یہ طریقہ, یہ ریفلیکٹس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور گھر میں مہمانداری کرنا, کیونکہ علماء نے لکھا کہ جو مہمان نوازی ہوتی ہے گھر میں ایک مہمان خانہ ہونا چاہیے, ایک کمرہ, ایک جگہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ گھر کی زکات ہے, گھر ایک نعمت ہے, اس کی زکات یہ کہ مہمان خانہ ہو, مہمان نوازی انسان کرتا رہے, یہ گھر کی زکات ہے. تو ہمیشہ دیکھتا رہے کہ میرے عمل میں کہاں کمی ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں, کوئی پڑھنے کو دیں, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اثر جو اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کرو. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک
جایات گزنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہ لوگوں کے کریکٹر پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تمہارے اندر کمی ہے یہ کرو, یہ کمی ہے یہ کرو, تمہارے اندر یہ عمل میں خامی ہے یہ ٹھیک کرو. اب بحثیت امت ایسے ایٹیٹیوڈ کم ہی ہے, مشکل آتی ہے مصیبت آتی ہے تعویذ دے دے, مشکل آتی ہے مصیبت آتی ہے کچھ پڑھنے کو دے دے, یہی چلتا رہتا. یہ ریفلیکسز تو نہیں قرآن ڈیولپ کر رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لولا کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانیت نازل کی, ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پہ چھا رہی تھی اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق کیسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اب اگلی چیز اللہ تعالی نے یہ کہی, پہلے کہا کہ غم آیا کیوں, غم غم کے بدلے آیا اور اس لیے آیا کہ تمہیں تمہاری اصلاح ہو, غم میں غم زدہ نہ ہو. اب اگلی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اسی جنگی حالات کے اندر جب یہ ہو رہا تھا مسلمان شہید ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خبر پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جب یہ غم کے بدلے غم مسلمانوں کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک یعنی سکون اتار دیا. اور وہ سکون ایسا تھا کہ نیند آنی شروع ہو گئی, یعنی صحابہ خیال سے تلواریں گرنی شروع ہو گئی اور نیند کا غلبہ ان پہ چھا گیا. اور نیند کے غلبے سے کیا تھا کہ وہ جو انٹرنل غم تھا, پہلے غم دیا کہ غم کے بدلے غم, پھر وہ غم تحلیل ہو گیا, وہ ہمت واپس آ گئی. تو اس اب وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں سب چل رہا ہے جنگی حالات میں, ایکچولی ہم جاتے رہتے ہیں ہوت کے میدان میں, وہاں ایکچولی یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ پہلے غم آ رہا ہے پھر اس کے بعد نیند تازی ہو رہی ہے. اور وہ کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اندر سکون آ جائے اور پھر وہ ہم مقابلہ کرنے کی سکت رکھیں. تو یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو سکون ہے اور یہ غم ہے یہ غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہ کوئی یہ وہ چیز ہے جس کو تب قرآن بلا رہا ہے کہ اللہ والوں کی قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ذکر کی ہے کہ نہ ان پہ غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. قیامت والے دن یہی ہوگا, نہ ان پہ غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. یہ کتنی جگہوں پہ ذکر کیا جاتا ہے. اب یہی چیز یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن کی حالات کے اندر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا. اور جب سکون انسان پہ ان پہ نازل ہوا تو اب یہ کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف. جب مسلمان غلبے میں تھے تب اللہ تعالیٰ نے غم دے دیا, جب غم میں تھے اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا. تو یہ غموں اور سکون کا عدل نہ بدلنا, خوشی اور غمی کا عدل نہ بدلنا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ اسباب سے نہیں ہوتا. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں میں جب چاہوں تمہیں سکون دے دوں, جب چاہوں تمہیں غم دے دوں. غم میں بھی اللہ کا متوجہ رہے اور سکون میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, یہ وہ پرسنالٹی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو خود سوچے کہ اتنے ایڈورس رقم, یعنی کہ بالکل جنگ ہو رہی ہے سامنے, قتل و غارت گری اور انسان کو نیند آ جائے, یہ سکون کی انتہا ہے. اس سکون کی انتہا کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک گروہ وہ تھا جس اپنی جانوں کی پڑی ہوئی. اب اسی گروپ کے اندر دو ڈویژن ہو گئی, ایک جن پہ نیند آ رہی ہے, ایک وہ ہے جن کو جانوں کی پڑی ہوئی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہی دنیا میں ہو رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں اسباب جو بھی ہوں, غریب گھرانے ہو امیر گھرانے ہو جو کچھ ہو, کچھ لوگ ہیں دلی سکون انہیں حاصل ہے وہ کہ وہ تھوڑے ہوں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہی پریشان, سب کچھ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. ان کی پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی, وہ مال اور کماتے اور پریشانی, اور کماتے اور پریشانی, اور کماتے اور پریشانی, اور پھر مال کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کی حفاظت کرنا, مال کی وجہ سے حاصل پیدا ہو جانا, دشمن پیدا ہو جانا, تو ایک ایسا سرکل شروع ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے بچوں کا باغی ہو جانا، ان کا دین سے ہٹ جانا، گناہ شروع کر دینا، یعنی اب اس سارے سے نکلے انسان پریشان ہوتے ہوئے کروں کیا، اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں الجھے رہنے، مال کے پیچھے دھوکہ دینا، یہ کرنا، اس سے نکلو، سکون میرے پاس ہے، میرے ہو تو سکون زندگی ہوگی، بے شک تم جھونپڑی میں رہتے ہو۔ صحابہ کو یہ ان کی زندگیاں کیا تھیں، ہم تو ان کے مقابلے میں عیش کی زندگیاں گزار، لیکن سکون نہیں ہے، ان کے پاس سکون تھا، انہیں جنگی حالات میں بھی نیند آ رہی، اور یہاں بھی انسان نہ بستروں میں بھی نیند سے، یعنی بالکل اس کو نیند آتی نہیں، پلس کھانی پڑتی ہے۔ تو یہ کوئی ڈفرنس ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ڈفرنس بتا رہی ہو کیا رہا دنیا کے اندر۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کئی بار انسان، یہ بھی ایسا بھی آبزرو کیا گیا کہ بظاہر دین پہ چلنے والے، سنتوں میں عمل کرنے والے، داڑھی والے، پردے والے، سٹل ڈپریشن اور پریشانیوں کا شکار ہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ صرف داڑھی اور پردے سے یہ سارے ایشوز حل نہیں ہوں گے، یہ مکمل جب تک دین پہ انسان نہیں آئے گا یہ ایشوز نہیں حل ہوں گے۔ مکمل دین میں آنے میں یہ شامل ہے کہ عبادات بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں، یہ سب ہو تب انسان کو سکون ملے گا۔ اور یہ سب ذکر اللہ کی کثرت کے بغیر آبزرویشن ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا۔ ذکر اللہ کرنے والے، یہ میں کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ، ایک شخص یہ اسٹڈی کرنے امریکہ سے مل، یعنی میں جانتا ہوں پاکستان میں، اور وہ چند چھ مہینے غالباً وہ رہے لوگوں کے درمیان، اور یہ اسٹڈی انہوں نے کی، آبزرو کیا، اسٹڈی آبزرویشن نہیں ہوتی، آبزرو کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نوٹ کیا سکون میں وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قصر سے یاد کرتا ہے۔ یہ صرف داڑھی، ایون انہوں نے یہ پھر کہا کہ کیونکہ میں نے ہاسپٹل میں گیا اور مطلب کہ کلینکس میں جو سائیکالوجی کے ہیں، سائیکیٹرک کلینک ہیں، ان میں گیا، ان میں بھی داڑھی والے، پردے والے، بظاہر نمازیں پڑھنے والے رپورٹ کرتے کہ ہم ڈپریشن میں ہیں، لیکن کہا کہ کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہو وہ رپورٹ ہوا ہو کہ ان پریشانیوں میں ہو۔ عام طور پہ ریئل انسیڈنٹس تو ہوتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کنکلوژن اس اسٹڈی سے یہ نکالا کہ میں نے یہ آبزرویشن ہے کہ اللہ کی یاد کے بغیر یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ میں یہ بتا دوں، جب ذکر اللہ کی کثرت نہیں ہوتی نا، اندر سے انسان فرسٹریٹڈ ہی رہتا ہے، بے شک وہ دین ہی پڑھ پڑھا رہا ہو، بے شک وہ نمازیں ہی پڑھ رہا ہو، فرسٹریشن نہیں ختم ہوتی۔ وہ کیسے شروع ہوتی ہے، ہی غصہ آتا ہے، بار بار پہ غصہ، اور ریٹ کرنا، پھر لوگ برا بھلا، یہ برا وہ برا، اندر ایک بے چینی آگ لگی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس کو بجھاؤں۔ کبھی وہ گناہ کر کے اس کو بجھاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں آگ بجھے گی ذکر اللہ کی، جب تک وہ کثرت نہیں کرے گا وہ آگ نہیں بجھے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ کی کثرت سے یاد کرو، ایسا سکون انسان کو مل جاتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہی سکون جو ذکر ہو رہا ہے کہ جنگی حالات میں بھی نہیں اسے نیند غالب ہے، مشکلیں بظاہر ہوتی ہیں، مال ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، اور اس کے اندر ایسا سکون ہے، یعنی کہ وہ سینسیبل اسٹیپس لے رہا ہوتا ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ غم میں حد سے زیادہ نہیں مبتلا ہوتا، ایسا شخص۔ تو یہ سب کے کچھ کاز افیکٹس ہیں، یعنی کہ ایک کاز افیکٹ ہم دنیا کے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ ذکر کر رہے ہیں آیات میں، ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے کئی سیشن سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہو تمہیں سکون ملے گا، میرے نہیں ہوگے غم ملے گا، بظاہر بھی مشکلات آئیں گی، اندرونی بھی غم آئیں گے۔ اب تمہارے انہی گروپ میں، یعنی اسی جنگی حالات میں دو گروپس بن گئے، ایک کو نیند آ رہی اور ایک کو جان کی پڑی ہوئی ہے، مطلب یہ وہ فرسٹریٹڈ لوگ تھے، انہیں پریشانی تھی، غم تھا۔ تو علماء نے لکھا اس میں کافر بھی ہیں، اس میں منافقین بھی، جو ان میں چند شریک تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انہیں نہیں سکون ملا، انہیں نہیں ان میں نیند آئی۔ تو یہ دنیا کے نظام کو سمجھے اس سے پہلے کہ اٹس ٹو لیٹ، مطلب یہ کہ انسان اسی فرسٹریشن میں گناہ پہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک وشے سر کو ہوتا ہے، ایک شخص سے گناہ ہو جائے، اب شیطان آتا ہے کہ گناہ تو کر لیا، دوبارہ دوسرا کر لو، کیا ہوگا، وہ نکلنا ہی نہیں پاتا اس ایک سرکل سے۔ تو اس کو پھر دو ایڈوائس دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت کرے نمبر ون، اور نیک لوگوں کی صحبت میں چلا جائے، وہ کسی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، اہل اللہ کے پاس چلا جائے، ان کے جو بھی مہمان خانہ ان میں کچھ دن گزارے، اور کسی طرح اہل اللہ کے ساتھ کچھ دن رہے، اپنے ایٹماسفیئر کو بدلے۔ نمبر ٹو، ذکر اللہ کی کثرت کرے، شروع میں نہیں ہوتی ذکر اللہ کی کثرت، اس میں بھی فرسٹریشن ہوتی ہے، بس لگا رہے، اس لیے جو نیک لوگوں سے اٹیچمنٹ ہے وہ ضروری ہے، اور شیطان ادھر ہی ہٹ کرتا ہے، نیک لوگوں سے اٹیچمنٹ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کیا، ہم ذکر ہی نہیں کرتے آپ کو بتائیں کیا، اور بھائی یہی تو ٹائم ہے بتانے کا، ایک بار اس ٹریک پہ چڑھ گیا پھر تو شاید بھی
اتنا فکر مند نہیں رہتا کہ اس کو اب مطلب کہ ٹریک پہ آ چکا ہے تو اب اس کی فکر کی ضرورت نہیں. مسئلہ تو شروع میں ہی ہوتا ہے, اس کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان میسجز کو سمجھے, اور جو سکون وہ چاہ رہے ہیں وہ اللہ کی یاد اللہ کے دین میں ہے, نہیں ملے گا یہ بات سمجھ لے, ورنہ زندگی گزر جانی ہے, وہ پریشانی میں گزرے یا اس سکون کے ساتھ وہ گزار لے. تو اللہ تعالی ہمیں ان میسجز کو حقیقی طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کو کتنا احسان ہے کہ آپ نے بغیر محنت کے, بغیر طلب کے ہمیں دین اسلام دے دیا, قرآن دے دیا, جو کہ یا اللہ پاک آپ سے تعلق جوڑنے والی کتاب ہے. لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا وہ بتاتی ہے, کیسے سکون حاصل ہوتا ہے وہ بتاتی ہے, کیسے غموں سے نجات ملتی ہے وہ بتاتی ہے. یا اللہ پاک ہر چیز میں موجود ہے, کمی کوتاہی ہم میں ہے یا اللہ پاک کہ ہم نے وقت نہ فارغ کیا, ہمیشہ یہی عذر کر دیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ہم ابھی فارغ نہیں ہیں, اور یا اللہ پاک اسی عذر میں ساری عمر گزر گئی. یا اللہ پاک اب بال سفید ہو گئے, دل سیاہ ہو گئے. یا اللہ پاک اب آپ کے سامنے حاضر ہیں. یا اللہ پاک اب اپنی رزق فرما دیجئے, ہمارے قلوب کو پھیر دیجئے. یا اللہ کب تک اس گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں گے, کب تک یا اللہ پاک لوگوں کے دل توڑتے رہیں گے, کب تک یہ فرسٹریشن میں رہیں گے, کب تک ان غموں کے ساتھ خود مقابلہ کرتے رہیں گے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنا مشکل محسوس ہوتی ہے, یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارا نفس اتنا آسائش اور عادی ہے کہ کوئی مجاہدہ کوئی ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں. یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک وہ قوت مجاہدہ نصیب فرما دیجئے, قوت ارادی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک توکل تقویٰ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. معاشرے کی باتوں کو برداشت کرنے کی قوت نصیب فرما دیجئے. معاشرے کی یا اللہ رخ کو بدلنے کی قوت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے, جو گناہ کو کمی کو تائی معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں ہیں, اپنی رحمت سے سب کو یا اللہ پاک سب کے غموں کو ہلکا فرما دیجئے. یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کس کے کیا غم ہیں, کیا پریشانی ہے, ہر ایک کی مشکل کو حل فرما دیجئے. ہم سب کو عافیت کی زندگی, عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے. جب موت کا وقت ہو تو ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جب پاک عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما دیجئے, عافیت کے ساتھ یا اللہ پاک حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو اساتذہ مشائخ ہیں ان کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک مسلم امت پہ کو مشکلات سے نکال دیجئے, اس کے احوال کی اصلاح فرما دیجئے, اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو خیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا اس کو دل میں اتار دیجئے اور پوری امت کی اصلاح کا باعث بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.